بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 8 اور 9 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی اصغر برومند. اور بس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش میں، اور پروگرام گرد و پیش میں ہی عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہے گی. اور پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ سامعین ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہوگا. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ اپنا محبوب اور پسندیدہ پروگرام بزم دوستہ سماعت فرمائیں گے جو آپ کے خطوط پر مشتمل ہوگا. اسی طرح سے اس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا، اور پروگرام آئین صحافت کے بعد اگلا پروگرام آئیے فارسی سیکھی آپ سن سکیں گے. پروگرام آئیے فارسی سیکھے کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام مینار نور پیش کیا جائے گا. سامعین ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز، اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. تو سامعین اب سے کچھ لمحہ بعد ہم پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجیے ہمارے ساتھی حسین تقوی سے سماعت فرمائیے خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ. عراق کے شہر اربیل میں اسرائیل خفیہ تنظیم موساد کے ٹھکانوں پر سپاہ پاسداران کا میزائل حملہ، 9 شیطانی صہیونی اہلکار ہلاک، تل ابیب میں دھماکوں کی بازگشت. سعودی عرب کے ہاتھوں 80 سے زائد نوجوانوں کو موت کی سزا. علاقائی اور عالمی سطح پر آل سعود کے ظالمانہ اقدامات کی مذمت. پاکستان میں تحریک عدم اعتماد پر سیاسی جوڑ توڑ جاری. حکمران اور اپوزیشن کی مشاورتوں کا سلسلہ جاری. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. عراق کے شہر اربیل میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے اڈے پر سپاہ پاسداران کے میزائل حملے میں موساد کے 9 صہیونی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونیوں کی حالیہ شیطنت اور شرپسندی کے جواب میں عراق کے شہر اربیل میں قائم موساد کے 2 خفیہ ٹھکانوں کو اتوار کی صبح سویرے میزائلوں کا نشانہ بنایا گیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں اسرائیل کی ہر شرارت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت اسلامی کی سلامتی اور تحفظ ایران کی مسلح افواج کی ریڈ لائن ہے، اور کسی کو بھی جارحیت کی اجازت نہیں دی جائے گی. سپاہ پاسداران نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا اور اب بھی واضح کر رہے ہیں کہ ہر طرح کی شیطنت کا سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. دوسری جانب ایک عراقی ذریعے نے اربیل میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے میزائل حملے میں ہلاک ہونے والے موساد کے 9 افسران کے نام بھی جاری کر دیے ہیں. اس حملے کے بعد اربیل کے امریکی فوجی اڈے میں خطرے کے سائرن بجائے گئے. امریکی لڑاکا طیاروں نے فضا میں پروازیں بھریں، اور شہر میں مسافر طیاروں کی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئیں. جنوبی عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے 2 لاجسٹک کاروانوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ صابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق جنوبی عراق کے صوبے دیوانیہ میں دہشت گرد امریکی فوج کے دو لاجسٹک کاروانوں کو تھوڑی دیر میں یہ کے بعد دیگرے حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گرد امریکی فوج کے ایک کانوائے پر ایک پولٹری فارم کے قریب جبکہ دوسرے پر سومر چوراہے کے پاس حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ ایسی حالت میں کیا گیا جب آج صبح عراق کے اربیل علاقے میں صہیونی حکومت کی جاسوسی تنظیم موساد کے دو خفیہ ٹھکانوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ عراق کی وزارت صحت نے ملک میں زائرین کے قیام کی مدت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عراقی نیوز ایجنسی واق کی رپورٹ کے مطابق وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 2017 میں غیر ملکیوں کی رہائی سے متعلق قانون کی ساتویں شق کی بنیاد پر عراق میں زیارتی کاروانوں کے قیام کی مدت دو ہفتے کے بجائے ایک ماہ ہو گئی۔ کچھ دنوں قبل عراق کی وزارت صحت نے اعلان کیا تھا کہ ویکسین سرٹیفکیٹ دکھانے والے مسافروں کے لیے عراق میں داخل ہونے یا نکلنے کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عراق کی وزارت صحت کی اعلی کمیٹی نے وزیر اعظم مصطفی الکاظمی کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں عراق میں کرونا کے پھیلاؤ اور طبی پروٹوکول کی تفصیلات کا جائزہ لیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران کے خلاف سبھی ظالمانہ پابندیاں ختم ہونی چاہیے۔ اس درمیان ویانا مذاکرات میں ایرانی ٹیم کے مشیر نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے اختتام کے قریب پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی حتمی سمجھوتے کے لیے کوئی مسودہ تیار نہیں ہوا۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان خطیب زادے نے مشہد مقدس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام پابندیاں منسوخ ہونی چاہئیں جو ایران کی اقتصادی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور تیل، پیٹرو کیمیکل، اسٹیل، کنسٹرکشن اور جہاز رانی سمیت شعبوں میں تجارت کے لیے ایران کو پوری آزادی ملنی چاہیے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا کہ ایٹمی مسئلے اور ویانا مذاکرات میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایرانی عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے۔ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے شروع ہونے والے ویانا مذاکرات کا آٹھواں دور ایک بار پھر مختصر وقت کے لیے روک دیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے خطے کے حالات، خاص طور پر یوکرین جنگ کے بارے میں کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے روس یوکرین جنگ کے بارے میں ایران کا موقف واضح کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے بھی رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات کی پیروی کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جنگ کا مخالف ہے اور اسے مسترد کرتا ہے۔ ایران کے ڈپٹی اسپیکر نے سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کو دی جانے والی غیر انسانی سزائے موت کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے خاموشی توڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد نے کہا کہ یہ ایوان سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کو دی جانے والی غیر قانونی سزاؤں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری سے توقع ہے کہ وہ سعودی عرب میں انجام پانے والے اس غیر انسانی اقدام پر اپنی خاموشی توڑے۔ ایران کے ڈپٹی اسپیکر نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ انسانی حقوق قدم بھرنے والی عالمی برادری اور این جی اوز سے ہمیں زیادہ امید نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب کے اس غیر انسانی اقدام پر مؤثر رد عمل ظاہر کرے گی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز 81 افراد کو سزائے موت دی گئی۔ سعودی حکومت کے ہاتھوں 40 شیعہ مسلمان نوجوانوں اور مجموعی طور پر 81 افراد کو پھانسی دینے پر اسلامی ملکوں کی اہم شخصیات، گروہوں اور سیاسی پارٹیوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے سنیچر کو انسانی حقوق کی پامالی کی بدترین مثال پیش کرتے ہوئے ایک ہی دن میں 81 عام شہریوں کے سر قلم کر دیے۔ سعودی حکومت نے جن نوجوانوں کو سزائے موت دی ہے ان میں سے 41 کا تعلق سعودی عرب کے شہر قطیف سے ہے جبکہ 7 کا تعلق یمن سے ہے۔ ان تمام افراد کو مختلف بہانوں سے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ عراق کی اصائب اہل حق تحریک کے سربراہ قیس الخزلی نے بھی سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آل سعود کا خاندان اسلام کے بنیادی ترین اصولوں کی پامالی کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ حزب اللہ عراق کے سربراہ نے بھی اس قتل عام کے رد عمل میں کہا ہے کہ ایک ایسے وقت دنیا کی توجہ یوکرین جنگ کی جانب لگی ہوئی ہے، سعودی عرب نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور 81 افراد کو پھانسی دے دی۔ عراق کی تحریک النجوہ کے ترجمان نصر الشمری نے بھی آل سعود کے اس اقدام کو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور بدترین پامالی قرار دیا اور کہا کہ سعودی حکومت شیعہ مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام عائد کر کے دنیا کو گمراہ کر رہی ہے۔ بحرین کی جمعیت عمل اسلامی نے بھی 80 سے زیادہ شہریوں کو پھانسی دینے کے جرم کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایسا جرم مغرب کی حمایت سے انجام دیا ہے۔ جمعیت عمل اسلامی بحرین نے سوشل میڈیا پر اتوار کو اپنے بیان میں اعلان کیا کہ اگر مغربی ممالک سعودی ولی عہد اور اس کے ظالمانہ جرائم کی حمایت نہ کرتے تو وہ یہ وحشیانہ پالیسی اختیار کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ یمن کے علماء کی تنظیم نے بھی دہشت گردی کا الزام لگا کر 10 افراد کو قتل کرنے کے سعودی حکومت کے جرم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کئی بے گناہ مسلمانوں یمنی شہریوں کا قتل دین اسلام اور منصفانہ عدالتی احکامات کے منافی ہے اور یہ جرائم سیاسی وجوہات اور فرقہ واریت پھیلانے کے لیے انجام دیے گئے ہیں۔ الشرقیہ کے عوام نے حالیہ برسوں میں عوامیہ و قطیف شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں شامل ہونے والے 10 مظاہرین کو قتل کر دیے جانے کے خلاف بھی مظاہرے کیے، تاہم ہر بار آل سعود حکومت کے ظالم سیکورٹی اہلکار انہیں سختی سے کچل دیتے ہیں۔ سعودی حکومت ہر سال آل سعود کے مخالفین کی ایک بڑی تعداد کو آزادی بیان کا مقابلہ کرنے اور انسداد دہشت گردی کے بہانے سخت ترین سزائیں دیتی ہے یا سر قلم کر دیتی ہے۔ پاکستان میں سیاسی ہنگامے کے دوران قومی اسمبلی کے سیکرٹریٹ نے تحریک عدم اعتماد کو باضابطے کے مطابق قرار دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق قومی اسمبلی کے سیکرٹریٹ نے اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد کو ضابطے کے مطابق قرار دے دیا ہے۔ اس درمیان میڈیا ذرائع کے حوالے سے یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے 22 مارچ سے پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں سے اس مسئلے پر بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جائے گا اس حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کے تعلق سے حکمت عملی بھی طے کی جا رہی ہے۔ بنی گالا میں بلائے گئے اجلاس میں پی ٹی آئی کے سبھی اہم ارکان کو طلب کیا گیا ہے۔ ادھر تحریک عدم اعتماد کے ہنگامے کے دوران قائد حزب اختلاف شہباز شریف نون لیگ کے ارکان قومی اسمبلی سے مشاورت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں حکومت کے خلاف حکمت عملی پر غور ہو رہا ہے۔ شہباز شریف ارکان کو اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں سے رابطے کے بارے میں اعتماد میں لے رہے ہیں۔ دریں اثنا یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دو بڑی اپوزیشن جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا عہدہ حکومت کے اتحادی جماعت قاف لیگ کے رہنما پرویز الہی کو دینے پر راضی ہو گئی ہے۔ پرویز الہی اس وقت پنجاب اسمبلی میں اسپیکر ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پیپلز پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے قاف لیگ کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ آل شیعہ پارٹیز پاکستان کانفرنس نے یکساں نصاب تعلیم کے متنازع منصوبے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے اسلامی مرکز جامعہ صادق میں ہونے والی آل شیعہ پارٹیز کانفرنس میں ملک بھر کے شیعہ سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ علماء اور دانشوروں نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس میں شریک شیعہ رہنماؤں نے یکساں نصاب تعلیم کو متفقہ طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس نصاب کا قومی یکجہتی سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس سے فرقہ واریت کو مزید ہوا ملے گی۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے اس موقع پر کہا کہ نئے تعلیمی نصاب کی تیاری میں تکفیری سوچ کار فرما ہے۔ سرکردہ شیعہ رہنما علامہ افتخار حسین نقوی نے کہا کہ یکساں نصاب تعلیم کے ذریعے پاکستان کی نظریاتی اساس کو نشانہ بنانے اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، تو اس حوالے سے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ۔
اور ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہوں کہ جیسا کہ ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں کہ کل سعودی عرب میں متعدد شیعہ مسلمانوں کو سزائے موت دی گئی ہے، تو میرا آپ سے سوال یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سعودی عرب کے اس غیر انسانی اقدام کے خلاف عالمی برادری پر خاموشی چھائی ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً آپ نے بڑے اہم موضوع کی طرف متوجہ کیا ہے، اور یقیناً اس وقت علاقائی میڈیا میں اور کسی حد تک عالمی میڈیا میں بھی اس خبر کو نمایاں انداز سے شائع کیا گیا ہے۔ البتہ اس پہ جو رد عمل آنا چاہیے تھا وہ جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ وہ اس انداز کا نہیں ہے، لیکن خبر اتنی ہولناک ہے اور اتنی پریشان کن ہے، اس پہ جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، چونکہ 81 یعنی 81 افراد کو بیک وقت پھانسی چڑھا دینا، ان کو گویا موت کی سزا دینا، یہ شاید سعودی تاریخ میں بھی اور باقی ممالک کی تاریخ میں تو یہ تقریباً ایسا کوئی اقدام، کوئی ایسی خبر پہلے ہماری نظر سے نہیں گزری۔ الا یہ کہ جنگوں کے اندر اور حالت جنگ میں جو ایک مخالفین کو یا دشمنوں کو جس انداز سے تحقیق کیا جاتا ہے، یا فائر اسکواڈ کے سامنے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، لیکن ایک حکومت اس انداز سے جو ہے وہ اپنے شہریوں کو اس بھیانک انداز سے، چونکہ جو سعودی عرب میں پھانسی دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی اتنا ظالمانہ اور وحشیانہ ہے کہ اس پہ بھی عالمی برادری چیختی رہتی ہے، اس پہ بھی جو انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہیں وہ اعتراض کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال 81 افراد کو بیک وقت پھانسی دینا زمان و مکان کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس پر جو علاقائی میڈیا نے تبصرہ کیا ہے وہ اس برائی یا اس اقدام یا اس ظلم یا اس بربریت کا ذمہ دار محمد بن سلمان کو ٹھہرا رہے ہیں کہ محمد بن سلمان نے ایک ایسے وقت میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس سے وہ چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر بھی اور عالمی برادری کو یہ پیغام دیں کہ وہ بہت مضبوط ہیں، اور جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ اس کو معاف نہیں کریں گے، اور اگر سعودی عرب کے اندر کہیں سے کوئی مخالفت کی آواز محمد بن سلمان کے خلاف اٹھے گی سعودی ولیت کے ہو تو اس کو اس انداز سے دبا دیا جائے گا، ورنہ بظاہر جو تجزیے سامنے ہیں اس طرح تک نہیں بنتی کہ آپ 81-80 افراد کو یک وقت جو ہے وہ، یہ بنیادی طور پہ ایک ملک کے اندر بھی اور ریجن کے اندر بھی یہ خوف اور دہشت اور وحشت پھیلانا چاہتے ہیں محمد بن سلمان، تاکہ ان کے خود ملک کے اندر اگر کہیں پہ کوئی علیحدگی پسندی کی یا اینٹی بادشاہت یا آل سعود کے خلاف اگر کہیں پہ کوئی تحریک چل رہی ہے تو یہ محمد بن سلمان نے 81 افراد کو پھانسی دے کے گویا یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا، تو اس کا انجام پھانسی ہوگا، موت کی سزا ہوگی۔ اب آپ نے جو دوسرا سوال اٹھایا کہ اس پہ ری ایکشن یا اس کی مذمت کیوں نہیں سامنے آ رہی، دیکھیں دنیا کے رائج کچھ اصول ہیں یا معیارات ہیں، اسٹینڈرڈز ہیں کہ جو اس کو تمام ممالک نے قبول کیا ہوا ہے، اور ان سٹینڈرڈز کو بعض دفعہ بہانہ بنا کے جو بڑے ممالک ہیں, سپر پاورز ہیں, بالخصوص امریکہ اور یورپ اور اس طرح کے, وہ بعض دفعہ ان معیارات کو بہانہ بنا کر دوسرے ممالک کا استحصال بھی کرتے ہیں. وہ کون سے چار معیارات ہیں؟ ان میں سے ایک بڑا معیار جو ہے وہ ہیومن رائٹس ہے, انسانی حقوق کی بات ہے. دوسرا ایک بہت بڑا معیار جو قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں فریڈم آف وائس, آزادی اظہار ہے. تیسری بات جو وہ کہتے ہیں وہ ڈیموکریسی ہے. چوتھی بات جو وہ کرتے ہیں وہ سول رائٹس ہیں, جو سماجی حقوق ہیں یعنی شہری حقوق ہیں. اب ان چار سٹینڈرڈز کو دیکھ لیں, جو پہلے تین ہیں یہ تو بالخصوص عالمی اداروں کے اندر بھی ان پہ باقاعدہ اصول و ضوابط, کنونشنز, چارٹرز موجود ہیں. انسانی حقوق کے عنوان کا چارٹر موجود ہے عالمی سطح پہ, آزادی اظہار رائے کے عنوان سے موجود ہے, اور جمہوریت کے عنوان میں. اب یہ کم از کم یہ اگر شہری حقوق سے ہم وقتی طور پہ اگر اس کو ایک سائڈ پہ بھی رکھیں, تو یہ جو تین ہیں جو عالمی اداروں میں بھی ریکمینڈڈ ہیں, ان اصولوں کو ذرا سعودی عرب پہ لاگو کر کے دیکھتے ہیں اور پھر ان اصولوں کو کل کے اس واقعے پہ لاگو کر کے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کس کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. کیا سعودی عرب میں انسانی حقوق ہیں؟ کیا وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلنس ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف 81 افراد آج کے نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے سینکڑوں اس طرح کے کیسز ہیں کہ جو ان کو پھانسی دی گئی ہے, شہید باقر النمر سے لے کے, اور اس طرح کے کتنے مخالفین ہیں جو آل سعود کے ذاتی مخالف ہیں, اسٹیٹ کے مخالف نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو اس طرح کی سزا دی گئی ہے, اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے. اس پہ کوئی دوسرا سوال بھی نہیں اٹھ سکتا کہ یہ اس پہ کوئی گنجائش نہیں. فریڈم آف وائس کی آپ بات کرتے ہیں, وہاں سے کوئی بات کوئی شاہ کے خلاف, آل سعود کے خلاف, حکومت کے خلاف, دربار کے خلاف اگر آواز اٹھا کے تو دیکھے اگلے دن وہ غائب ہوگا, کسی جیل میں پڑا ہوگا یا کہیں کسی پھانسی گھاٹ میں پڑا ہوگا. لیکن اس پہ بھی جو ہے عالمی سٹینڈرڈز ہونے کے باوجود کیا کیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تیسری چیز جمہوریت کی بات ہے, جمہوریت کی جیم بھی جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود نہیں ہے. اس کے باوجود بھی بڑی طاقتیں, امریکہ ہو, یورپ ہو, دوسرے جو ممالک ہیں, ان سب کو عزیز جو ہے وہ آل سعود ہے, ان سب کو عزیز ہے سعودی عرب. سعودی کنگڈم کے بارے میں کبھی کسی عالمی ادارے میں اس طرح کی کوئی بات آئی ہے؟ کبھی سیکیورٹی کونسل نے کوئی قرارداد پاس کی ہو, کبھی جنرل اسمبلی نے کوئی بات کی ہو, ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کبھی کبھی گاہے بگاہے بولتی رہتی ہیں. تو اب بھی یہ جو 81 افراد جن کو پھانسی کے گھاٹ چڑھایا گیا ہے, جن کو موت کی سزا دی گئی ہے, اس پہ بھی عالمی برادری سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. لیکن وہ حریت پسند تنظیمیں, وہ جو حقیقت میں انسانی حقوق کے احترام کی بات کرتے ہیں, جو اظہار آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں یا جمہوریت کی بات کرتے ہیں, وہ یقیناً آواز اٹھائیں گے, ان سے توقع رکھی جا سکتی ہے. لیکن یہ مفاد پرست عالمی طاقتیں, عالمی ادارے, ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی.
جی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب کا بہت بہت شکریہ. اور سامع اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم.
مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأخير الناهي فلا أحد نبينا الأخير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبي
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔
عزیز سامعین پروگرام جامع جم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے تجزیات سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان سے۔ روزنامہ کیہان نے سرخی لگائی ہے ایرانی فوجیوں کے خلاف قدم اور ہمارا پیغام۔ اخبار لکھتا ہے دمشق کے مضافات میں صہیونی حکومت کا حملہ جس میں ایران کے دو محافظین حرم کی شہادت ہو گئی، اپنی نوعیت کا مختلف واقعہ ہے کیونکہ 3 سال قبل T4 چھاونی پر ایرانی فوجیوں پر حملے کے منہ توڑ جواب کے بعد صہیونی حکومت شام میں ایرانی فوجیوں پر حملے سے دور رہی ہے، اسی لیے گزشتہ پیر کے روز صہیونی حکومت کے حملے سے حالات بدل گئے ہیں۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب صہیونی حکام روس، بحرین اور ترکی کے دورے کر رہے تھے، تاہم تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ شام میں صہیونی حکومت کے حملے کا ان دوروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح سے کچھ علاقائی ملک صہیونیوں کے لیے باہیں پھیلا رہے ہیں، صرف صہیونی حکومت کو اس قسم کے اقدامات کی جرات ملی ہے۔ ان حالات میں یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران کا جواب ایسا ہونا چاہیے جس کے بعد اسرائیل نہ صرف یہ کہ ایران بلکہ ایران سے متعلق لوگوں پر بھی حملے کی جرت نہ کرے۔ سیونی حکومت اور ترکی کے درمیان بڑھتے تعلقات پورے علاقے کے لیے خطرناک ہیں، اور علاقائی ملکوں میں سیونی حکام کی آمد و رفت کو ہمیشہ ایک سازش کی طرح دیکھے جانے کی ضرورت ہے۔ سمین القدس العربی نے لکھا ہے، عراق، ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کی میزبانی عراق کرے گا۔ عراقی وزارت خارجہ نے بتایا کہ عراق، سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی بدھ کے روز کرے گا۔ عراقی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے یہ اطلاع ترکی کے انطالیہ میں دی، اور اس کا ذکر مقامی میڈیا نے بھی کیا۔ عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی اس خبر کا اعلان کیا، لیکن سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اس خبر پر کسی قسم کا اظہار خیال نہیں کیا ہے۔ سفارتکاروں کو امید ہے کہ ایران اور سعودی عرب میں براہ راست رابطے کے بعد مشرق وسطی میں بحران میں کمی ہوگی، جو کئی برسوں سے جاری ہے، جس کی وجہ سے جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے لکھا ہے، حکومتی اتحادی آمنے سامنے۔ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر حکومتی اتحادی آمنے سامنے آ گئے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پانچ نشستوں والی پارٹی پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر بلیک میل کر رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ کاف کے مونس الہی نے وزیر داخلہ کے بیان پر کہا کہ شیخ رشید صاحب شاید یہ بھول رہے ہیں کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہماری جماعت کے بزرگوں سے پیسے لیا کرتے تھے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر کاف لیگ کسی کشمکش کا شکار نہیں، اس حوالے سے پارٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا، آئندہ 24 گھنٹوں میں حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ حکومتی اتحادی ایم کیو ایم اراکین کا بھی تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر عمل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر بلوچستان عوامی پارٹی وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ہے، بدترین ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، عدم اعتماد والے دن پارلیمنٹ کا دفاع کریں گے۔ سامی روزنامہ سیاست جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے، گوشت کی دکان نظر نہیں آنی چاہیے، انتخاب جیتنے کے بعد یو پی رکن اسمبلی کا انتباہ۔ اتر پردیش میں بی جے پی ایک بار پھر زبردست اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس درمیان غازی آباد کے لونی سے دوبارہ منتخب ہوئے بی جے پی رکن اسمبلی نند کشور گوجر نے انتہائی متنازع بیان دے کر اپنے تکبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے لونی کے افسروں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں ایک بھی گوشت کی دکان دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ بی جے پی رکن اسمبلی کے اس بیان نے علاقے میں ابھی سے اقلیتی طبقے کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نند کشور گوجر نے افسروں کو انتباہ دیا اور کہا ہے کہ لونی کے افسران سمجھ لیں، ایک بھی گوشت کی دکان علاقے میں دکھائی نہیں دینی چاہیے، لونی میں رام راج چاہیے، اس لیے دودھ گھی کھاؤ اور ڈنڈ بیٹھک کرو۔ واضح ہے کہ نند کشور گوجر پہلے بھی اپنے متنازع بیان کی وجہ سے سرخیوں میں آ چکے ہیں۔ رواں سال جنوری میں انہوں نے لونی کے بہیتا حاجی پور گاؤں میں انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ جو لوگ علی کا نام لیتے ہیں انہیں پاکستان چلے جانا چاہیے۔ سامعین، تسنیم نیوز ایجنسی نے عراقی کردستان کے عنوان سے خبر لگائی ہے کہ کردستان، جو عراقی کردستان ہے، میں وسیع پیمانے پر راکٹ حملہ، موساد کے 2 ٹریننگ سینٹر نشانے پر۔ عراق کے اربیل شہر میں امریکہ کی فوجی چھاونی اور امریکی قونصل خانے اور اسی طرح موساد کے 2 ٹریننگ سینٹروں پر حملے کی خبریں ہیں۔ خبروں کے مطابق اتوار کو الصبح 14 گراڈ میزائل اربیل ایئرپورٹ کے قریب امریکی چھاونی اور اسی طرح امریکی قونصل کے اطراف فائر کیے گئے۔ اس حملے کے بعد اربیل ایئرپورٹ کے قریب الحریر چھاونی سے سائرن کی آوازیں سنی گئیں اور پروازیں روک دی گئیں۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ اربیل میں امریکی قونصل خانے پر 5 راکٹ لگے ہیں۔ عراق کے ایک سیکورٹی ذریعے نے بتایا کہ کچھ راکٹ زیر زمین کمپلیکس پر بھی لگے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم نشر کریں گے بزم دوستاں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام منارے نور.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 22 سسون، 10 شعبان اور 13 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. دس شعبان سن 422 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری قمری کے معروف شاعر ابو عبداللہ عبد الباقی کا انتقال ہوا. وہ بغداد کے رہنے والے تھے اور ممتاز ادیبوں سے قصبے فیض کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے جید علماء کے درس میں بھی شرکت کرتے تھے. وہ خاص طور سے علم حدیث حاصل کرتے تھے. ابو عبداللہ عبد الباقی نے بہت سے اشعار کہے ہیں. دس شعبان سن 754 ہجری قمری کو دنیا اسلام کے ایک عظیم عالم دین مجد الدین ابو الفوارس نے وفات پائی. وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اپنی تعلیم مکمل کی، یہاں تک کہ وہ خود بھی ماہر اساتذہ میں شمار ہوئے. مجد الدین ابو الفوارس فقہ، اصول فقہ، حدیث، کلام، تفسیر اور عربی ادب میں ید طولہ رکھتے تھے. اس عظیم مسلمان دانشور نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں. تیرہ مارچ سن 1733 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور ماہر طبیعیات اور کیمیا داں جوزف پریسٹلی پیدا ہوئے. اس سائنسداں کے دور کو کیمسٹری کا سنہری دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں کیمسٹری نے کافی پیش رفت کی تھی. جوزف پریسٹلی نے اپنی تحقیقات کے دوران پودوں اور نباتات میں تنفس کی قوت اور آکسیجن اور نائٹروجن گیسوں کے وجود کا انکشاف کیا. سن 1804 میں پریسٹلی کا انتقال ہو گیا. تیرہ مارچ سن 1916 عیسوی کو فرانسیسی مصنف پیئر گاسکر فرانس میں پیدا ہوئے. دوسری عالمی جنگ میں پیئر گاسکر جرمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے. وہ بہت امن پسند تھے اور یہ بات ان کی کتابوں میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے. ان کی اہم کتابوں میں ہیجان ممنوع کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے. تیرہ مارچ سن 1948 عیسوی کو ایک سہونی مسلح دہشت گرد گروہ ہاگانہ سے وابستہ افراد نے حسینیہ نامی فلسطینی دیہات پر حملہ کر دیا. اس حملے میں سہونیوں نے نہتے فلسطینی شہریوں کے گھروں کو مسمار کر کے اس دیہات کے 60 باشندوں کو شہید کر دیا. اسی دن سہونی فوجیوں نے بیت المقدس میں بھی فلسطینیوں کے متعدد گھر مسمار کر کے دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا. بائیس اسفن سن 1363 ہجری شمسی کو استاد حسین گل گلاب کا 89 سال کی عمر میں انتقال ہوا. وہ سن 1274 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے سن 1298 ہجری شمسی سے دار الفنون میں نیچرل سائنسز کی تدریس شروع کی اور اسی موضوع پر 12 کتابیں لکھیں۔ اس کے بعد وہ ادب اور سائنس کالج کے وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے اور اسی دوران سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ استاد حسین گلے گلاب موسیقی بھی جانتے تھے اور نغمے بھی لکھتے تھے۔ استاد حسین گلے گلاب کے لکھے کچھ اہم ترانے یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کتابیں بھی لکھیں جن میں تاریخ طبیعی، جغرافیہ اور جڑی بوٹیوں کی شناخت کے بارے میں کتابوں کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اسفند سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیغام کے ذریعے شہداء انقلاب اسلامی کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ادارے کے قیام کا حکم دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی تحریک سماج کے مختلف طبقات کے افراد کی ایثار و فداکاری کی مرہون منت ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں اسلامی انقلاب کی راہ میں شہید ہونے والوں، معذور ہونے والوں اور دیگر متاثرہ افراد کی قدردانی کرنی چاہیے۔ بنابراین شہداء کے اہل خانہ، معذوروں اور دیگر متاثرہ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے اقدام کرنا ایک ضروری امر ہے اور ان کے احترام میں بنحو احسن اقدامات کرنے چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کے بعد ایران میں اسلامی انقلاب شہید فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا۔ اپنے قیام کے بعد اس فاؤنڈیشن نے اسلامی انقلاب اور عراق کی مسلط کردہ جنگ کے شہداء کے اہل خانہ کے لیے مختلف قابل قدر ثقافتی، سماجی اور اقتصادی کام انجام دیے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ جی ہاں سامعین، یہی ترقی و پیش رفت، یہی انسان کے اندر تبدیلی کا جو ایک عنصر ہے، یہ اگر جوان ہو جائے، یہ اگر انسان کے اندر پنپنے لگ جائے تو انسان کو اپنی حقیقت اور دنیا میں رہنے کا مقصد جو ہے وہ روشن اور واضح ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کے اندر نکھار پیدا کریں، اور نکھار انسان کی زندگیوں میں اسی وقت آتا ہے کہ جب انسان کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، ترقی و پیش رفت کا جذبہ ہو، اور ایک مقابلے والی صورتحال زندگی کے اندر موجود رہتی ہو۔ یہی مقابلے کی جو کیفیت ہے، یہ انسان کو ترقی و کامرانی کی منازل طے کرواتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر جو ہے ہر جگہ کمپٹیشن جو ہے وہ ہر میدان میں سامنے آتا ہے، اور اسی وجہ سے تعلیم کا میدان ہو یا روزگار کا میدان ہو یا کاروبار کا میدان ہو، اس کے اندر انسان کو مسلسل تکدو کرنی پڑتی ہے. لہذا کوشش کریں اپنے اندر جو ہے وہ ایسی تبدیلی لے کے آئیں کہ جو دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے ہمارے لیے کار فرما ہو اور ہمارے لیے مفید واقع ہو. ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر اپنے ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے منعقد ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے ہمیں آگاہ رکھا. عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان نے اس حوالے سے پروگرام منعقد کیا, نہایت ہی شاندار پروگرام منعقد کیا جس میں سامعین کی کثیر تعداد نے حصہ لیا اور انعامات تقسیم کیے گئے, اور جناب چودھری فہیم نور صاحب مستحق ہیں کہ ان کو مبارکباد دی جائے, اور ان سے ہم نے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے لیے ارسال کریں گے کہ جو ہم پروگرام بزم دوستاں میں یقیناً شامل کریں گے. اسی طریقے سے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان نے بھی اس حوالے سے نہایت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ سامعین کو اس دن کی مناسبت سے آگاہ رکھا, اور اس آرگنائزیشن کے روح رواں جناب محمد ارشد قریشی صاحب نے بھی اس حوالے سے سامعین دوستوں کو پیغامات ارسال کیے, اور ہمیں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اسٹیکرز اور پمفلیٹس وغیرہ کے عکس جو ہیں وہ بھیجے, بہت اچھا لگا, اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ تمام لسنرز تنظیموں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس دن کی مناسبت سے بہترین انداز میں جو ہے وہ اپنے اپنے پروگرام منعقد کیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد و خرم رکھے, اور اس طریقے کی جو تقاریب ہیں وہ منعقد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی تفریح جو ہے وہ دوستوں کو میسر آتی ہے اور سامعین دوست بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی بہن مریم زہرا,
بہت شکریہ حسین تقوی. اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں. سب سے پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے علی محمد ڈینو صاحب نے, پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر مچ سے. وہ لکھتے ہیں, اس سے پہلے بھی پابندی کے ساتھ خط ارسال کرتا رہا ہوں, اور آپ کی طرف سے محبت بھرے جواب کے بعد ہمیشہ یہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے لیے خط تحریر کروں, لیکن میری مصروفیات کچھ ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو پاتا. میں اسکول میں ٹیچر ہوں, سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں, ریڈیو تہران کی نشریات میں ایک تسلسل ہے جو مجھے بہت پسند ہے, اور ہر پروگرام اپنے اندر معلومات کا خزانہ رکھتا ہے, چاہے وہ یادوں کے جھروکے ہو یا آج کا ایران, آئینہ صحافت ہو یا اسلامی شخصیات, آس پاس ہو یا انداز جہاں, کس کس پروگرام کے نام لوں. مجھے مجموعی طور پر ریڈیو تہران کے ہر پروگرام کو سننے میں مزہ آتا ہے. آپ کی نشریات اب میں موبائل ویب کے ذریعے سنتا ہوں, آواز کی کیفیت نہایت ہی اچھی ہوتی ہے. میرے پاس ریڈیو بھی ہے, لیکن ریڈیو کی آواز کبھی کبھار کافی خراب ہو جاتی ہے. سب دوستوں کو سلام, میرے خط کو پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا.
جی جناب علی محمد ڈینو صاحب, پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر مچ سے آپ نے ہمیں یاد کیا ہے. بہرحال بہت دنوں بعد آپ کا خط ہمیں موصول ہوا ہے. پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ سال میں ایک دو خطوط آپ کے ہمیں مل جایا کرتے تھے, لیکن گزشتہ ایک سال کے عرصے میں آپ کا خط ہمیں موصول نہیں ہوا. بہرحال جب آپ کا یہ خط واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں ملا تو نہایت ہی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ جناب علی محمد ڈینو صاحب نے ہمیں یاد کیا ہے اور خوبصورت انداز میں جو ہے وہ خط تحریر کیا ہے. بہرحال آپ کے خط جو ہیں وہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوتے ہیں, اور جس لگن اور پیار کے ساتھ جس طریقے سے آپ ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں وہ قابل ستائش ہے, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب سامعین پروگراموں کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. بہرحال یہ بات یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ خوشی یقیناً ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی سامعین ہے میرے لیے مثلاً کسی حوالے سے کوئی تنقیدی نظر بھی رکھتا ہے تو اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اچھے پروگراموں پہ خوش ہوں, اور جہاں پر اگر کوئی کسی قسم کی نادانستہ طور پر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو کسی پروگرام کے اندر اور سامعین اس حوالے سے کوئی تنقیدی نگاہ جو ہے رکھتے ہوں اور کچھ تحریر کرتے ہوں تو ہمیں اس پر اصلاً برا نہیں لگتا بلکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ سامعین اتنی توجہ کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ سنتے ہیں اور آپ ہمارے معزز سامع ہیں اور ہمیشہ ریڈیو تہران کی بھلائی اس کی ترقی و پیش رفت میں آپ کا کردار رہا ہے۔ پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ اور بہت سے پروگراموں کو آپ نے سنا اس کا نام تحریر کیا۔ اس کے علاوہ ریڈیو سے جو پروگرام نشر ہوتے ہیں ان کے جو مطالب ہیں ان پر بھی آپ نے تعریفی کلمات جو ہیں وہ تحریر کیے ہیں۔ ہم نے آپ کے خط کو پروگرام حزب دوستاں میں شامل کیا اور آپ نے لکھا کہ اب آپ موبائل ایپ کے ذریعے سے ہماری نشریات سنتے ہیں۔ تو بہرحال جس کو جو سہولت جہاں پر ہو، ریڈیو کی ہو، ریڈیو کے ذریعے سے، موبائل ایپ کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، جس ذریعے سے بھی ہمارے سامعین ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔
بہت شکریہ حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے عباس شیرازی صاحب نے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹھٹھا سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پروگرام بزم دوستاں میں ہمارے شہر کا ذکر خیر ہوا، بہت اچھا لگا۔ ہم بھی آپ کے پرانے سامع ہیں، پروگرام کو سنتے بھی ہیں اور دوستوں میں ریڈیو تہران کو متعارف بھی کرواتے ہیں۔ خط لکھنے میں کچھ سستی ہو جاتی ہے، خیر یہ چند سطر ارسال کر رہا ہوں۔ پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیجیے گا۔ نشریات میں ہماری توجہ زیادہ تر خبروں پر ہوتی ہے اور اگر وقت ملتا ہے تو دیگر پروگرام بھی سنتے ہیں۔ یہ کہوں کہ تقریباً سبھی پروگرام سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہماری شیرازی فیملی میں کافی سارے لوگ ہیں جو ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، لیکن خط لکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اب جب ہمارے شہر سے لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو ہم اس حوالے سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔
جی جناب عباس شیرازی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ پابندی کے ساتھ آپ کے خطوط ہمیں مل رہے ہیں، ہر دو چار مہینے میں آپ کا خط ہمیں ملتا ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن بھی رہے ہیں اور ریڈیو تہران کو متعارف بھی کروا رہے ہیں۔ خط لکھنے کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ کچھ سستی سی ہو جاتی ہے، تو بہرحال یہ سستی آپ ہی کی نہیں بلکہ اکثر سامعین جو ہیں وہ سستی اور کچھ اپنی روایتی سستی کی وجہ سے جو ہے وہ خط وغیرہ نہیں لکھتے اور یہ جملات وہ تحریر بھی کرتے ہیں اپنے خطوط میں۔ پر لکھنے لکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ کم ضرور ہوا ہے، لیکن پھر بھی سامعین دوستوں کے خطوط جو ملتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی خط وغیرہ لکھنے کا رواج ہے، لیکن کچھ انداز جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ اب وہ ڈاکخانے کے ذریعے خط لکھنے کی جو ایک روایت تھی وہ باقی نہیں ہے، لوگ اب واٹس اپ کے ذریعے پیغام دے دیتے ہیں، ای میل کے ذریعے سے خطوط لکھ دیتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف ذرائع جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال ہم نے تو یہاں سے اعلان بھی کیا ہے، اگر کوئی سامنے لکھ نہیں سکتا، خط مشکل ہوتی ہے، تو اپنا آڈیو پیغام ہمیں ارسال کر دیں، ہم ان کے آڈیو پیغام کو خط کی صورت میں جو ہے وہ پروگرام بزم دوستاں میں شامل کر لیا کریں گے۔ بہرحال جب آپ کے شہر سے لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ اور شیرازی فیملی کے دیگر تمام دوستوں کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت سلام عرض کیجیے گا۔ ہم میں ان کی محبتوں کا انتظار رہے گا اور اس کے علاوہ دوسرے بھی شیرازی جو فیملی کے افراد ہیں وہ بھی ہمیں خط لکھتے رہتے ہیں، ان سب کا ذکر کرتے ہیں ہم یہاں پر اور ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بزم دوستاں آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس کے لیے آڈیو پیغام، خط وغیرہ ہمیں تحریر کیجیے، ہم آپ کے خطوط کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے الیوان لسنرز کلب فیصل آباد سے حاجی لیاقت علی ایوان صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امید ہے ہمیشہ کی طرح حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے خط کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہی تو ہے کہ سامعین ریڈیو تہران کو خط لکھنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ سامعین کے خطوط اور پیغامات کے جوابات نہایت ہی محبت سے دیتے ہیں۔ ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے پاکستان میں مختلف پروگرام منعقد ہوئے جس میں سامعین دوستوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ان تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان نے بھی بہت ہی شاندار پروگرام پیش کیے جس میں سامعین دوستوں نے ریڈیو کے حوالے سے گفتگو کی۔ بھائی ساجد رضوی مرحوم کی یاد ہمیشہ دل میں رہتی ہے، انہوں نے ایران کے سفر میں ہماری بڑی رہنمائی کی تھی۔ اس کے علاوہ بہن زہرا زیدی صاحبہ نے بھی میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ ویسے ایران کا سفر ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ ریڈیو تہران ایک درسگاہ کی مانند ہے، اس سے نشر ہونے والے پروگرام ہماری زندگیوں میں اثر ڈالتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی کا زمینہ فراہم کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران سے نشر کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگراموں کی تو بات ہی کیا ہے۔ میں ریڈیو تہران اور زاہدان کا بہت ہی پرانا سامع ہوں اور آج بھی ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں۔
جی جناب، حاجی لیاقت علی ایوان صاحب، الایوان لسنرز کلب شیخوپورہ پنجاب پاکستان کے آپ صدر بھی ہیں اور عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان جو ہے اس کے بھی آپ سرگرم رکن ہیں، اور ہمیشہ ریڈیو کے حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ ریڈیو تہران ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ریڈیو اسٹیشن سے آپ کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور عالمی سطح پر، لسنرز کی سطح پر آپ کا جو مقام ہے وہ قابل تعریف بھی ہے اور قابل رشک بھی، اس لیے کہ سالہ سال سے ریڈیو کے حوالے سے آپ کی سرگرمیاں جو ہیں وہ عروج پر رہتی ہیں، اور خاص طور پر ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے جس پروگرام کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے چودھری فہیم نور صاحب نے بھی ہمارے لیے ڈھیروں تصاویر جو ہیں وہ روانہ کی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، اور ہمیں انتظار ہے ان کی تفصیلی رپورٹ کا کہ جس میں وہ اس پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ خود بھی جو ہے وہ ریڈیو کی جو تبلیغ کرتے ہیں 1 2 3، اس کے علاوہ جو آپ شہر شہر ریڈیو کو متعارف کرواتے ہیں خاص طور پر ریڈیو تہران کے حوالے سے، سامعین کو ایک لڑی میں جو ہے آپ نے پرو دیا ہے، خاص طور پر پنجاب اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں بھی آپ نے ریڈیو تہران کو متعارف کروایا تھا، اور آپ کی طرف سے متعارف کیے جانے والے سامع آج بھی ہمیں خط لکھتے ہیں اور آپ کے نام کے ساتھ ہمیں خط لکھتے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے، اور جہاں تک ذکر کیا آپ نے ہمارے سینئر مرحوم ساتھی جناب ساجد رضوی صاحب کا، تو ان کی یاد جیسے آپ کے دل میں ہمیشہ رہتی ہے، وہ تو ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا ان کا، ہم بھی ان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ہماری بھی تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ان کو اپنے دعائے خیر میں ضرور یاد رکھیں۔ جی ہاں، آپ کا ایران کا سفر ایک یادگار سفر تھا جس کا تذکرہ آپ اکثر و بیشتر جو ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ یادگار سفر جو ہے آج بھی آپ کے دل کو جو ہے وہ گرما رہا ہے، اور خدا کا شکر ہے، احسان ہے کہ ریڈیو تہران اور ایران سے آپ کی یادیں جو ہیں خوشگوار رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم و آباد رکھے۔ ریڈیو کے پروگرام پسند کرنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
بہت شکریہ حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے مرزا علی یاور صاحب نے صوبہ پنجاب کے شہر ساہیوال سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پروگرام بزم دوستہ سنا بہت اچھا لگا، بہن مریم زہرا کی بزم دوستہ میں آمد اچھا اقدام ہے، ریڈیو تہران کے سارے پروگرام نہایت ہی مفید ہیں، امید ہے کہ پروگراموں کے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے گا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ میں پروگراموں کی کیا تعریف کروں، آپ کے ہر پروگرام خود ہی اپنی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرے اس خط کو پروگرام بزم دوستہ میں ضرور شامل کیجیے گا۔
جی جناب، مرزا علی یاور صاحب ساہیوال پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ مختصر اور جامع خط ہمارے لیے روانہ کیا، اور بہن مریم زہرا کی بزم دوستہ میں آمد کا آپ نے ذکر کیا۔ شاید بہت عرصہ ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہن مریم زہرا بزم دوستہ میں کافی سالوں سے جو ہیں وہ شامل ہیں، اور بہترین انداز میں سامعین دوستوں کے خطوط جو ہے وہ پڑھتی ہیں، اور دیگر پروگرام بھی آپ ان کی آواز میں جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی جو انٹری ہے بزم دوستہ میں وہ کچھ تاخیر سے ہمیں نظر آئی ہے، امید کرتے ہیں کہ یہ تاخیر جو ہے اب تقریباً ہر مہینے یا 2 مہینے 3 مہینے میں آپ کے خط کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ تعریفی کلمات ادا کیے ہیں، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آئندہ خط میں آپ پروگراموں کے حوالے سے بھی تبصرہ تحریر فرمائیں گے، اچھے پروگرام آپ کو لگیں اس پر بھی آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ قلم سے تعریفی کلمات لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں پروگرام میں کوئی کوتاہی ہو، کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ کمی رہ گئی ہو، تو اس کے متعلق بھی آپ جو ہے وہ خط میں آگاہ کر سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں آپ کی تحریر ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہم ان کو دل اور کلیجے سے لگا کر رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. بہن مریم زہرا،
میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. گزشتہ پروگرام میں محمد اور اس کا دوست حمید بازار گئے تھے. آج کے پروگرام میں ان کی واپسی کے بارے میں گفتگو ہوگی. موسم سرما آہستہ آہستہ خاتمے کی طرف گامزن ہے. ہوا میں خون کی کم ہوتی جا رہی ہے، سڑکوں پر رونقیں بڑھ رہی ہیں، بہت سے لوگ اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہیں. عام طور پر ایران میں یہ رسم ہے کہ نوروز یعنی نئے شمسی سال کے آغاز سے پہلے لوگ اپنے گھروں کی مکمل صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اور آج کل ہر آدمی اس میں کوشاں نظر آتا ہے. محمد یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ ایرانی عوام کس تندہی سے صفائی میں مصروف ہیں، لیکن اسے اس کی وجہ معلوم نہیں ہے. وہ اپنے ایرانی دوست حمید سے اس بارے میں سوال کرتا ہے. ان کے درمیان اس موضوع پر کیا گفتگو ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہم کچھ دیر بعد کریں گے. پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ اور کچھ مختصر جملے.
رفتگر،
خاکروب،
خیابان،
سڑک،
بیشتر،
زیادہ یا مزید.
آنها تمیز می کنند.
وہ صاف کر رہے ہیں یا وہ صفائی میں مصروف ہیں.
این روزها،
ان دنوں.
همه،
سب یا تمام.
همه مردم،
سارے لوگ.
فرش،
قالین.
سال جدید،
نیا سال.
خودشان،
یہ جمع ہے وہ خود.
چطور،
کیسے یا کس طرح.
همه جا،
ہر جگہ یا ہر مقام.
نوروز،
نوروز یعنی نئے شمسی سال کا پہلا دن، 21 مارچ کی تاریخ.
چه روزی است،
کون سا دن ہے.
ما میگوییم،
ہم کہتے ہیں.
ملی،
قومی.
نو،
نیا.
آنها می خرند،
وہ خریدتے ہیں.
شیرینی،
مٹھائی وغیرہ.
درست است،
ٹھیک ہے.
خیلی،
بہت.
شلوق،
بھیڑ بھاڑ.
مہمانی،
دعوت.
پدر بزرگ،
دادا یا نانا، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
مادر بزرگ،
دادی یا نانی، یہ لفظ بھی دونوں کے لیے مشترک ہے.
فامیل،
خاندان، کنبہ یا گھرانہ.
بنظرم،
میرے خیال میں. سامعین، آئیے اب محمد اور حمید کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں۔
به نظرم این روزها رفتگرها خیابانها را بیشتر تمیز می کنند. چرا مردم فرش می شویند؟
میرے خیال میں آج کل خاک روب سڑکوں کی زیادہ صفائی میں مصروف ہیں۔ لوگ اپنے قالین کیوں دھو رہے ہیں؟
چون سه هفته بعد سال جدید شروع می شود، مردم خودشان را آماده می کنند۔
تین ہفتے بعد نیا سال شروع ہو رہا ہے، لوگ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔
چطور مردم خودشان را آماده می کنند؟
لوگ کس طرح اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟
ایرانی ها خانه ها و خیابان ها را قبل از نوروز تمیز می کنند، آنها همه جا را می شویند۔
ایرانی لوگ گھروں اور سڑکوں کو نوروز سے پہلے صاف ستھرا کرتے ہیں اور ہر جگہ کی دھلائی کی جاتی ہے۔
نوروز در ایران چه روزی است؟
ایران میں نوروز کون سا دن ہے؟
ما به اولین روزهای سال نوروز میگوییم. نوروز یک جشن ملی ایرانی هاست.
ہم نئے سال کے آغاز کو نوروز کہتے ہیں۔ نوروز ایرانیوں کا قومی جشن ہے۔
ایرانی ها برای نوروز دیگر چه کار می کنند؟
ایرانی لوگ نوروز پر اور کیا کام کرتے ہیں؟
آنها لباس نو می خرند، شیرینی می پزند یا می خرند؟
وہ نیا لباس خریدتے ہیں، مٹھائیاں تیار کرتے ہیں یا خریدتے ہیں۔
درست است، بازار هم این هفته خیلی شلوغ است۔
صحیح کہا تم نے، بازار میں بھی اس ہفتے بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے۔
ایرانی ها در عید نوروز به مهمانی می روند، به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر، فامیل ها و دوستان۔
ایرانی لوگ عید نوروز کے ایام میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، والدین اور دوستوں اور دیگر رشتے داروں کے گھروں میں جا کر ان سے ملتے ہیں۔ سامعین، آئیے ایک بار پھر محمد اور حمید کے درمیان گفتگو سنتے ہیں، البتہ اس بار ترجمے کے بغیر۔
بے نظرم ان روزہ رفتگرہ خیابانہ را بیشتر تمیز می کنند، چرا مردم فرش می شویند؟
چون سه هفته بعد سال جدید شروع می شود، مردم خودشان را آماده می کنند.
چطور مردم خودشان را آماده می کنند؟
ایرانی ها خانه ها و خیابان ها را قبل از نوروز تمیز می کنند، آنها همه جا را می شویند.
نوروز در ایران چه روزی است؟
ما به اولین روزهای سال نوروز می گوییم. نوروز یک جشن ملی ایرانی هاست.
ایرانی ها برای نوروز دیگر چه کار می کنند؟
آنها لباس نو می خرند، شیرینی می پزند یا می خرند؟
درست است، بازار هم این هفته خیلی شلوغ است.
ایرانی ها در عید نوروز به مهمانی می روند، به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر، فامیل ها و دوستان.
سامعین، جیسا کہ آپ نے حمید کی گفتگو میں سنا کہ ایرانی عوام نوروز سے پہلے تمام مقامات کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور ان ایام میں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان ایام میں دعوتیں ہوتی ہیں اور اس موقع پر گھر کے بزرگ یا بڑے اپنے چھوٹوں یا بچوں کو عیدی بھی دیتے ہیں، جو خود ایک یادگار سلسلہ ہے۔ نوروز درحقیقت محبت، مہربانی اور دوستی کی عید ہے۔ آپ بھی اپنے ملک میں عید نوروز کے بارے میں اپنے احباب کو تفصیلات بتائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔
منارۂ نور۔
سامعین، پروگرام منارۂ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم تزکیہ نفس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طالب علموں کو نصیحت، نیز امام خمینی کی ایک اہم اخلاقی صفت کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے افکار اور بیانات میں بہت نمایاں تھی، اور وہ تھی دنیا کی محبت اور دنیا پرستی سے اجتناب۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ دنیا سے لگاؤ یا دنیا سے اجتناب کا موضوع قدیم زمانے سے مختلف ادیان و مذاہب اور انسانی ثقافتوں میں زیر بحث رہا ہے۔ بعض انسانی مکاتب فکر یا الہی ادیان نجات اور سعادت کو دنیا سے اجتناب، تہجد اور زہد میں تلاش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ریاضت اور عبادت گاہ میں رہنے کو دینداری، خود سازی، عرفان اور تزکیہ نفس قرار دینے لگے۔ اس کے مقابلے میں بعض نظریات اور ثقافتوں، مثلا سرمایہ داری، میں دنیا پرستی کو سراہا گیا ہے، اور یہی چیز ان سماجوں کے زوال کا سبب بنی ہے۔ دین اسلام کی ایک ممتاز اور منفرد خصوصیت دنیا سے متعلق اس کا زاویہ نگاہ ہے۔ دنیا کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا پرستی سے بھی اجتناب کیا جائے اور روحبانیت سے بھی۔ اسلام کا ایسے مکاتب فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے جو انسانوں کو خانقاہوں اور عبادت گاہوں تک محدود اور انہیں انسانی زندگی کے امور اور سماجی ذمہ داریوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ تمام انسانوں اور مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیاوی امور پر توجہ اور ان کو اہمیت دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ دنیا اور مادیات کی چمک دمک کو انسان کے تکامل اور اس کی پیش رفت میں مانے جانتا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں تاکید کی گئی ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے وابستگی اور دنیا پرستی انسان کے اخلاقی زوال کا سبب ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اسلام کا نظریہ افراط و تفریط سے پاک اور ایک جامع نظریہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دنیاوی نعمتوں سے بھرپور استفادہ کیا جانا چاہیے، لیکن ان سے لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور مومنین کو سب سے پہلی تاکید یہی کی ہے کہ وہ دنیاوی نعمتوں سے بہراور ہوں۔ اسلام کے نزدیک الہی نعمتوں سے ہمکنار ہونا انسان کے معنوی تکامل کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس نظریے کی اہمیت اس وقت کھل کر سامنے آتی ہے جب ہم اس بات کو جان لیں کہ صدر اسلام میں اور بعض سابقہ ادیان الہی، مثلا عیسائیت کی پیروی میں یا صوفیہ کی ثقافت سے متاثر ہو کر بعض مومنین روحانیت اور الہی نعمتوں سے استفادہ نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ سے قربت کا راستہ سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان رات دن عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور عبادت کی وجہ سے وہ زندگی اور گھر والوں کے امور سے غافل ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جان لو کہ خدا نے مجھے روحانیت کے لیے نہیں بھیجا ہے، میری شریعت فطری اور آسمانی شریعت ہے، میں خود نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری بھی کرتا ہوں، جسے میرے دین کی پیروی کرنی ہے اسے میری سنت کو قبول کرنا ہوگا۔ شادی اور میاں بیوی کی ہم بستری میری سنت میں سے ہے۔ Thank you. قرآن کریم نے الہی نعمتوں سے استفادہ کرنے کو خدا کو نہ بھلانے اور شیطان کی پیروی نہ کرنے سے مشروط کیا ہے، اور مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور جو اس نے رزق حلال و پاکیزہ دیا ہے اس کو کھاؤ اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ روحانیت اور دنیا سے دوری کے مقابلے میں اسلام نے اپنے پیروؤں کو زہد کی دعوت دی ہے۔ بعض افراد نے زہد کا ترجمہ دنیا سے اجتناب کیا ہے، جبکہ اس کا صحیح ترجمہ دنیا سے اجتناب کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک زاہد انسان دنیا پر توجہ تو دیتا ہے لیکن اسے اپنا منتہائی مقصود نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اسے ایک اہم ذریعے جتنی اہمیت دیتا ہے۔ راہب اور زاہد دونوں ہی تارک دنیا ہوتے ہیں، جبکہ زاہد جس دنیا کو چھوڑتا ہے اس سے مراد نعمتوں اور دنیاوی آسائشوں میں منہمک رہنا اور انہی امور کو اپنی آرزو قرار دینا ہے، اور جس دنیا کو راہب چھوڑتا ہے وہ کام، فعالیت اور سماجی ذمہ داریوں سے عبارت ہے۔ لہذا ایک زاہد راہب کے برخلاف اپنے تمام سماجی کام اور اجتماعی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے، اور زہد نہ صرف سماجی ذمہ داریوں کے منافی نہیں ہے بلکہ وہ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا مناسب ذریعہ ہے۔ دنیا میں زہد کا ایک اثر معنویات کے ساتھ انسان کی محبت ہے۔ انسان جس قدر مادیات میں اپنی دلچسپی کم کرتا ہے اور دنیا سے اس کی محبت میں کمی واقع ہوتی ہے، اسی قدر اس کی معنویات کے ادراک کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص مادیات اور دنیاوی امور میں جکڑا رہتا ہے وہ معنویت کے بہرے بے کراں کے بارے میں نہ سوچ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایسے انسان تھے جنہیں زہد کی صفت کا حامل قرار دے سکتے ہیں۔ آپ نہ صرف زبانی طور پر اور عقیدے کے اعتبار سے بلکہ اپنے عمل اور کردار میں بھی زہد کا مکمل نمونہ تھے۔ آپ دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیتے تھے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی کا کہنا ہے کہ جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ درس اخلاق دیتے تھے تو وہ دنیا پرستی کی بہت مذمت کرتے تھے۔ بعض اوقات درس ختم ہونے کے بعد انسان دنیا سے اس قدر بے اعتنا ہو جاتا تھا کہ دنیا اس کے نزدیک ایک ٹوٹے ہوئے کوزے جیسی ہوتی تھی جس پر کوئی شخص توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے آیت اللہ بروجردی کے انتقال کے بعد دنیاوی امور کے بارے میں پریشان ہونے والے طالب علموں کو بلند ہمتی سے کام لینے، دنیا کو غیر اہم جاننے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ حجت الاسلام زین العابدین باکوئی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی کے انتقال کے بعد حوضۂ علمی قم میں 40 دن تک چھٹیاں کر دی گئیں۔ تعطیلات کے بعد پہلے دن جب درس کا سلسلہ شروع ہوا تو امام خمینی نے مسجد اعظم میں طالب علموں کو نصیحت کی کہ اپنے رزق کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہوں۔ طلبہ نے کہا کہ آیت اللہ بروجردی وفات پا چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ لوگوں کی ہمت اس قدر بلند ہونی چاہیے کہ دنیا کی اہمیت گھاس کے ایک پتے کے برابر بھی نہ ہو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کے غیر اہم ہونے کی وضاحت کرنے کے لیے اس کے لغوی معنی کی جانب اشارہ کیا اور اپنے اساتذہ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، دنیا کی اس قدر مذمت کی گئی ہے کہ اس کا نام تک ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ کنائے سے کام لیتے ہوئے لفظ دنیا یعنی پست کے ساتھ اسے تعبیر کیا گیا ہے، بالکل ان برے مقامات کی طرح کہ جن کا نام نہیں لیا جاتا ہے بلکہ کنائے کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ دنیا پرستی سے اجتناب کرتے ہوئے طلبہ کو تاکید کیا کرتے تھے کہ نہ صرف اپنی آخرت کو دنیا پر قربان نہ کریں بلکہ اپنے دین کو بھی دوسروں کی دنیا پر قربان نہ کریں۔ آیت اللہ بنی فضل اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مقدس اسلامی تحریک کی ابتدا میں جن دنوں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مرجعیت اور قیادت اپنے عروج پر تھی، آپ نے اپنے گھر کے بعض افراد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر دنیا اور قیادت ہو بھی تو وہ تمہارے لیے نہیں ہے، اگر تم عقل مند ہو تو میری دنیا کے لیے اپنا دین داؤ پر نہ لگاؤ، اپنے دین کو مستحکم اور مضبوط رکھو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ طلبہ کو زہد کی رغبت دلاتے ہوئے انہیں متنبہ کرتے تھے کہ دینی طالب علموں کا دنیا کی جانب رجحان دین پر ضرب لگنے کا سبب بنتا ہے۔ آیت اللہ حسین مظاہری نے اس سلسلے میں نقل کیا ہے کہ امام خمینی ہمیشہ طالب علموں سے فرماتے تھے کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اسلام کو تم لوگوں سے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔